الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وأما الأحاديث فالأول أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخره صدق الله العظيم. اس باب میں باب المراقبہ میں حدیث پہلے نمبر والی جس میں اس حدیث کو بیان فرمایا جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، میں نے گزشتہ ہفتے اس بات کو بیان کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، قرآن کی ماں ام القرآن، اس لیے کہ ابن حجر اور صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ میں بیان کیا ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بیان کیا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ اللہ پاک نے بسم اللہ کی با کے اندر بیان کیا، اور با کا معنی عربی میں معیت کے لیے آتا ہے، ساتھ اور جوڑنے کے لیے، جب بندہ بسم اللہ با کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے پوری جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 23 سال میں جتنی بھی احادیث موجود ہے، ان تمام احادیث کا خلاصہ اللہ پاک نے حدیث جبرائیل کو حدیث جبرائیل کے اندر بیان فرمایا ہے. اسی لیے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے، سارے سنتوں ساری حدیثوں کی ماں. تو یہ پہلی حدیث ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین کے باب المراقبہ کی آیتیں بیان کرنے کے بعد سب سے پہلی حدیث جو لے آئے وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جس میں فرماتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر میں ذات یوم ایک دین بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب، اچانک اذ کا لفظ بولا جاتا ہے، اذ عربی میں کہتے مفاجات، سڈنلی اچانک ایک آدمی ہمارے پاس آیا، ہماری مجلس کے اندر آ کر بیٹھ گیا، اور وہ بالکل شدید بیاض الثياب، اس کا کپڑا لباس جو ہے، کپڑے جو تھے پہنے ہوئے بالکل وائٹ اور سفید تھے، شدید سواد شعر، اور اس کے بال نہایت ہی کالے تھے، بالکل وائٹ لباس. احادیث میں آتا ہے کہ آدمی سفید لباس بھی پسند کریں اور اس کو پہنیں، اس لیے کہ سفید لباس جب تک بدن پر رہتا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام بھی شدید بیاض الثياب بالکل وائٹ کپڑے پہن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور بال بالکل کالے، ایسا لگتا تھا بالکل جوان آدمی ہے، بوڑھا بھی نہیں جوان ہے، اور لا یرا علیہ اثر السفر. لیکن سب سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے بدن کے اوپر سفر کے کوئی علامت نظر نہیں آتی تھی. اس لیے کہ آدمی جب بھی کوئی لمبے سفر سے آتا ہے تو اس کے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، خصوصاً وائٹ کپڑے، اس میں داغ ہوتا ہے یا جو بھی ہو. یہ تو بالکل شدید کا لفظ ہے، بالکل وائٹ کپڑے تھے، ایسا لگتا ہے جیسے ابھی پہنا ہوا، اور سفر سے آئے ہوئے آدمی کے کپڑے تو تھوڑے میلے ہوتے ہیں، اور بال ذرا پڑا گندا ہوتے ہیں، اور چہرے پر سونے کے تھوڑے کچھ علامت ہوتی ہے کہ تھکا ہوا آدمی ہے. یہ تو بالکل نشاط میں چستی کے ساتھ. اور صحابہ فرماتے لا یعرف منا احد، ہم میں سے کوئی اس آدمی کو پہچانتا نہیں تھا، کوئی بھی نہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی تشریف لاتے تھے دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں. دہیہ قلبی بہت خوبصورت صحابی تھے، بعض مرتبہ جب وہ اسٹریٹ میں چلتے تھے تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال دیا کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کو بڑی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. تو ایسا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی سنایا کہ دہیہ قلبی کی شکل میں آتے تھے اور بیٹھ جاتے تو صحابہ سمجھتے تھے کہ دہیہ قلبی ہے، وہ نہیں سمجھتے جبرائیل ہے. اسی لیے دہیہ قلبی اپنے جیب میں کھجور رکھتے تھے، کھجور رکھتے تھے پاس میں. تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو دے دیا کرتے، لو کھاؤ، جیسے ہمارے جیب میں سویٹ ہم دے دیتے ہیں بچوں کو، وہ اپنے جیب میں کھجور رکھتے تھے، اور حسن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، آتے تھے یہ کھجور لو، تو خوش ہو جاتے تھے. ایک دن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دہیہ قلبی کی شکل میں سامنے بیٹھے ہوئے، اور حضرت حسن یا حضرت حسین سمجھے دہیہ قلبی ہے، قریب گئے تو وہاں کہاں کھجور ملنے والی ہے، جبرائیل علیہ السلام تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، فرشتے ہیں، قلبی نو کھجور، نو سویٹ، نتھنگ. تو عجیب معاملہ یہ ہوا کہ یہ سفر کی علامتیں بدن پر نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ میں ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، نو ون ریکگنائز ہم. اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کے ہوتے تو صحابہ پہچان تھے، تو شک کہاں ہوا کہ باہر سے آیا ہے تو بدن میلا، کپڑے میلے ہونے چاہیے، لیکن کپڑے میلے نہیں تو معلوم ہوتا ہے باہر سے نہیں آیا، سفر سے نہیں آیا، اور ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تو معلوم ہوتا ہے مدینہ کا نہیں ہے، مدینہ منورہ کا نہیں ہے. تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سارے صحابہ کنفیوز ہے کہ یہ آدمی کون ہے، لیکن وہ تو آئے. حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے. فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور پھر اپنے گھٹنے کے ساتھ، اپنے گھٹنوں کو، نی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیا. وضع کفی علی فخذیہ، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے ران پر رکھ دیا، اور پھر فرمایا. یہ حدیث جو ہے اس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ حدیث جبرائیل جو ہے یہ حجۃ الوداع کے بعد سن 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا ہے، گویا آخری سال ہے نبی کریم صاحب، آخری سال بھی کچھ مہینے باقی انتقال کے. معلوم ہوتا ہے پوری شریعت کا خلاصہ اللہ پاک نے اس حدیث کے اندر بیان فرما دیا، حدیث جبرائیل میں پوری شریعت اللہ پاک نے بیان فرمائی. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ کو یا تو اپنے گھٹنے پر رکھا، یا تو آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پر رکھا. پھر فرما یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا پھر وہی سوال جو میں نے لاسٹ ہفتے بیان کیا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم قدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، یعقوب، ابراہیم، احمد، قاسم، اسی طرح میرے نبی کو نام لے کر نہ بلاؤ، یا محمد نہ کہو، بالکل نہیں۔ اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے، خود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں یا محمد کہہ کر نہیں پکارا ہے، اللہ نے بھی نہیں پکارا، پورے قرآن میں دیکھ لو کہیں بھی نہیں۔ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام have been called with the name، یا یحییٰ، یا موسیٰ، یا زکریہ، یا آدم، جتنے بھی ہے، but only prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم was called with the یا ایہا النبی، یا ایہا الرسول، یاسین، طہا، یا ایہا المزمل، یا ایہا المدثر۔ He was called not with the name, with title. Allahu Akbar, what was the greatest status was given to him, he was calling with that, Ya Ayyuhar Rasul. Oh my messenger, oh my Nabi, Ya Ayyuhal Muzammil, oh you who, oh the person who is wearing the black sheet on the body. Allahu Akbar. کتنے پیارے نام سے۔ تو پھر سوال ہوتا ہے کہ یہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے یا محمد کیوں کہا، جبکہ اللہ نے قرآن میں منع کیا ہے؟ اس کے میں نے کچھ جوابات دیے تھے۔ ایک جواب کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، اس وقت ابھی تک آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ تم آپس میں نہ بلاؤ نبی کو نام کے ساتھ۔ لیکن سب سے اچھی بات جو مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی نے بیان فرمائی، فرمایا محمد کے لغوی معنی تعریف کرنے والا۔ سو جبریل علیہ السلام سے تو ہی یا محمد، ہماری زبان میں کہتے او اللہ کی تعریف کرنے والا، مجھے بتاؤ ای الاسلام، اسلام کیا ہے؟ یا تو پھر یہ حکم قرآن کا امت کو ہے، قرآن فرشتوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن تو نازل ہوا کس کے لیے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسان اور جنات کے لیے۔ تو لا تجعلوا دعاء الرسول کا لفظ جو ہے وہ امت کو ہے، فرشتوں کو نہیں ہے، اور جبرائیل انسان میں سے نہیں ہے، وہ تو فرشتوں میں سے ہیں۔ تو یہ آئے اور بیٹھ گئے اور کہا اخبرنی عن الاسلام، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ قال صدقت۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ اسلام کہتے ہیں تسلیم کرنا احکام کو، جو احکام ظاہر میں ہیں کہ ایک اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اگر کسی نے یہ تو یقین کیا کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم is a final نبی، لیکن اس کا ایمان یہ نہیں ہے کہ آخری نبی ہے، تو بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ We have to say آخری نبی اور فائنل نبی، ورنہ بہت سارے ایسے دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ نبی کو آخری نبی نہیں مانتے، ان کے بعد دوسرے نبیوں کو مانتے ہیں۔ That also included in it وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ابا محمد ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ رسول اللہ ہے اور نبیوں کو ختم کرنے والے، ان کے بعد دل بھی نو نبی آفتر ہی۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةِ، what is the word نبی صلی اللہ علیہ وسلم use in the hadith and also use this word in the Quran، اقیم الصلاة وعات الزکا، اقیم یہاں، وتقیم الصلاة، اقام یقیم، اقام کا معنی ہے دو مطلب، ایک تو پابندی کے ساتھ، یو ہیو ٹو پرفارم یور صلاح آن ٹائم، قائم کرو، ایسا نہیں کہ ایک فجر کی پرلی ظہر کی نہیں، ظہر کی پرلی تو عصر کی نہیں، نو، کنٹینیوسلی یو ہیو ٹو پرفارم یور صلاح ایوری ڈے، فائیو صلاح آن ٹائم، آن ٹائم. ایسا بھی نہیں کہ ظہر کو عصر میں، عصر کو مغرب میں، مغرب کو عشاء میں، آن ٹائم. تو ٹائم ٹو ٹائم، آن ٹائم پانچوں نماز کو روزانہ پڑھنا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، تقیم الصلاح کا معنی ہے نماز میں جب کھڑے ہو تو ساری رکن کو، رکن قیام کو، رکوع کو، سجدے کو، سب کو آرام کے ساتھ اچھی طریقے سے ادا کرنے کو کہتے ہیں تقیم الصلاح. اس لیے کہ یہاں وہ تسلی الصلاح نہیں کہا کہ نماز پڑھ لو جیسی آئی ویسی، نہیں، تقیم اچھی طرح ہر ہر رکن کو، ہر واجب کو، ہر سنت کو، ہر مستحب کو ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھنے کا نام اقامت الصلاح ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیبل الصلاح. برابر. وتوتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو. وتصوم رمضان، زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ضروری. اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو قرآن قریب میں، پورے قرآن میں اکثر ایسا ہے اللہ مینشن ٹوگیدر صلاح اینڈ زکوٰۃ ٹوگیدر. اگر کسی نے نماز پڑھی بٹ ہی ڈیڈ ناٹ پے ہز زکوٰۃ اینڈ چیریٹی تو ہز نماز ناٹ ایکسیپٹڈ. اف ہی پے دا زکوٰۃ ہی ڈیڈ ناٹ پرفارم ہز نماز ہز زکوٰۃ از ناٹ ایکسیپٹڈ. اللہ مینشن ایوری ویئر ٹوگیدر تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ. یہاں پر بھی نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، ورنہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوا بها جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں ان کے مال کو جہنم کی آگ سے گرم کر کے ان کے پاؤنڈ، ڈالرز، ریالز، جو بھی ہو، گولڈ، سلور، جو بھی ہو، یا ان کے جانورز ہے، جو بھی ہے، ان تمام کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کے پیشانی پر، اس کے دونوں سائٹ میں، وہ علی ظہورہم، اور اس کی باک میں اس کو داغا جائے گا جہنم کی آگ. اور پھر بھی اس کے سامان کے ساتھ، گویا اس کا سونا، اس کا چاندی اور اس کا روپیے، پیسے، ڈالرز، پاؤنڈ، جو بھی ہو، وہی اس کے لیے وبال جان بن جائے گا. جیسا کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جو آدمی یتیم کا مال کھاتا ہے تو دوسرے سپارے میں ہے، وہ مال نہیں کھاتا، اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے کھاتا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ مال ہی اس کے لیے آگ بن جاتا ہے، جہنم کی آگ. اسی طرح وہ مال جو ہم کنیز جمع کرتے ہیں، کنزن سارا جمع کرتے ہیں، اس کے اندر سے اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو. میری مائیں اور بہنیں دور دور سے سننے کے لیے، درس کو سننے کے لیے آتی ہیں. مائی ریکویسٹ ٹو یو دیٹ اف یو ڈیڈ ناٹ پے یور زکوٰۃ یو مسٹ پے یور زکوٰۃ آلسو. جتنا بھی سونا ہے، چاندی ہے، if you got more than 7.5 tola gold or more than that, 7.5 tola or more than that, more than 7.5 tola or 52.5 or more than 52.5, agar itni chandi hai to uska wazan kara karke kitna tola hai, 10 tola, 12 tola, 15 tola, jo bhi ho, kitne paise uski value kitni hai. Misal ke taur par, for example, if a person, if a lady got 12 tola of gold, تو اس کا ویلیو کراؤ کہ 12 tola آج کے زمانے میں کتنے کا ہوتا ہے. اس زمانے کا ویلیو نہیں گنا جائے گا. The time you bought it, now we're not going to count that time, we have to count now what is the price and value of the gold now. اس کا تم اندازہ کراؤ کہ 12 tola کا کتنا ویلیو ہے، کتنی پرائز، کتنا پیسے ہیں. اس پیسے پر سے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کثرت سے عورتوں کو جہنم کے اندر دیکھا ہے، معراج میں یا اور وقت میں. فرمایا، یا امام بخاری فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھاتے تھے صلاۃ الکسوف، چاند، سورج گہن کی، تو آپ نے مسجد نبوی کے صحن میں، مسجد نبوی کے محراب میں جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا. اس وقت جہنم میں میں نے کثرت سے عورتوں کو دیکھا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اسے معلوم ہوتا ہے. تو صحابیہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کیوں بہت جہنم میں ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دے دیا کہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہے، ایک دوسرے پر غیبت، بیک بائٹنگ وغیرہ، اور اپنے شوہر کی ناشکری بری ہوتی ہے. ان دو چیزوں کی وجہ سے عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی. تو صحابیہ ام سلمہ نے پوچھا اسے چھٹکارے کا کیا سبب ہے؟ فرمایا اللہ نے اگر مال دیا ہے تو صدقہ کیا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے اور پلس ایکسٹرا صدقہ بھی ادا کرے، انشاءاللہ اس سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور جہنم کی آگ سے حفاظت ہو جائے گی. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جس کو امام بخاری نے بخاری شریف میں اس روایت کو بیان کیا ہے. تو زکوٰۃ اگر ادا نہیں کی ہے تو اس کو ادا کر دینا چاہیے. آج کل تو بینگلز اور ہمارا نیکلس اور جو بھی ہے بدن پر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی اس کی زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ دینے کی توفیق نہیں ملتی. ام سلمہ فرماتی ہے I was wearing my pazeb and bangles، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کنز میں داخل ہے یعنی جہنم کے عذاب میں؟ فرمایا اگر اس کا حق ادا کر دیا، if you have given the right of this the wealth of the gold، تو پھر اس کے بعد تم پر کوئی پرابلم نہیں ہے، اور اگر ادا نہیں کیا تو یہی سونا تمہارے لیے جہنم کی آگ بن جائے گا. اس لیے زکوٰۃ ضرور ادا کرے. وہ تصوم رمضان، اسلام کا ایک رکن ہے رمضان کے روزے رکھنا. وہ تحج البیت ان استطاع الی سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرنا، یہ سب ہے فرض ہے. ایک یہاں پر ایک نقطہ عجیب بیان کیا ہے کہ بہت سارے کام جو ہے ہم کرتے ہیں روزانہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا اگر کسی نے ایک نفل روزہ رکھ لیا تو 70 ایئرس اس کو جہنم کی آگ سے دور کر دیا جائے گا. لیکن اخلاص شرط ہے، اخلاص. اس لیے کہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندہ کوئی بھی عمل اخلاص اور سنسیئرٹی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ اس کے صغائر کے ساتھ کبیرہ گناہ کو بھی معاف کر دیتا ہے. اخلاص اتنی بڑی نعمت ہے. ہم دین میں کتنا کام کرتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، فار ایگزامپل بدن کے اندر خوشبو لگا لیا، چلو ہم نے نیت کر لی کہ خوشبو لگانا، خوشبو تو لگاتے ہی رہتے لیکن ایسے ہی لگا دیا، کوئی نیت نہیں کی. فرمایا نیت کر لیتا اگر کہ خوشبو لگانا میرے نبی کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوزڈ ٹو پٹ فریگرنس آن ہز باڈی، چلو میں مسجد جا رہا ہوں خوشبو لگا کر جا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو میری بدبو کی وجہ سے تکلیف نہ ہو یا فرشتوں کو تکلیف نہ ہو، یا اس طریقے سے میں ظہر کے وقت کھانا کھاؤں، لنچ اینڈ سپ، تو میں انٹینشن کر لوں اللہ میں یہ کھانا کھاتا ہوں اس سے مجھے طاقت ملے گی، اس طاقت سے اللہ میں عبادت کروں گا تیری، تو یہ کھانا اب کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا، وہ خوشبو فریگرنس عبادت بن گئی، سنت بن گئی، سمجھ کر اگر صحیح انٹینشن کے ساتھ کیا. اگر کسی نے دعوت دی کہ بھائی میرے یہاں شادی میں یا میرے یہاں گھر پر دعوت ہے، دعوت کھانے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد، if you have made intention that whatever I'm eating, whatever the person invited me, he gave me food and I ate that food, اب اس کھانے کے بعد اب جو میرے پیٹ میں طاقت ملے گی الہ العالمین اس کے ذریعے سے میں عبادت کروں گا، اس عبادت کا ثواب اس کھانے والے کو بھی دینا. اسی طریقے سے جتنے بھی کام، میں آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے نیت کر لیتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جانے سے پہلے کون سا پیر رکھتے تھے اور کون سی دعا پڑھتے تھے، I'm going to make same دعا and same way I'm going to enter in toilet. اب کیا ہوگا، اس کو سنت کا ثواب مل جائے گا. چھوٹا بچہ ہے اس کو میں بوسا دوں، بوسا دینے سے پہلے سوچ لے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو بوسا دیا کرتے تھے، میں بھی اپنے پوتے نواسے اپنے بیٹوں کو بوسا دیتا ہوں، سنت سمجھ کر کرے گا. تو علیکم بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، اس کو 100 شہید کا ثواب مل جائے گا ایک ایک سنت کے اوپر. تو اصل بات کیا ہے کہ آدمی نیت کرے، نیت پر سارا دار و مدار ہے. ہم روزہ ہم نماز پڑھیں اس میں بھی اخلاص ہو، روزہ رکھے اس میں اخلاص ہو، ہم زکوٰۃ دے اس میں بھی اخلاص ہو، کسی کو چیریٹی دے اس میں اخلاص ہو، شو آف بالکل نہ کرے، ورنہ شو آف سے ساری کے ساری بڑی بڑی عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہے. انٹینشن، دیکھو ایک عورت ہے بخاری شریف میں ہے، اینڈ شی واز اے زانیہ عورت، پرسٹیٹیوٹ وومن تھی، لیکن ایک دن صحیح اخلاص کے ساتھ کتے کو پانی پلا دیا. بخاری شریف میں ہے کہ اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، پیاسے کتے کو، تو اللہ پاک نے اس اخلاص والے عمل سے اس کی پوری زندگی کے بڑے بڑے گناہ کو معاف کر دیا. معلوم ہوتا ہے اخلاص بہت بڑی نعمت ہے. آج لوگ اخلاص سے محروم ہیں. ہر عبادت میں اخلاص ضروری ہے. شو آف اتنا ہو گیا ہے ہر جگہ، ہر کام میں شو آف، میرا نام پہلے ہو، میرا نام پہلے ہو، میں پہلے ہوں، میں پہلے ہوں، مجھے ملے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا نام ہو جائے، اخبار میں میرا نام آ جائے، دیوار پر میرا نام لگ جائے، لوگوں میں میں مشہور ہو جاؤں. اللہ کی قسم قیامت کے دن سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جو فیمس ہونے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے عبادت کرتے تھے یا دنیا کے کوئی بھی کام کرتے تھے. اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے انہیں کو ڈالا جائے گا. جیسے میں نے لاسٹ ہفتے روایت بیان کی تھی کہ قاری کو بلایا جائے گا، پھر سخی کو بلایا جائے گا، پھر مجاہد کو بلایا جائے گا. کیوں کیا یہ کام؟ کہا تیرے لیے، کہا نہیں، تو نے شو آف کرنے کے لیے، جاؤ جہنم، اس کو کھینچ کر لے جاؤ جہنم میں ڈال دو. اس لیے کوئی بھی کام کرے، بیت اللہ کا حج کرے، نو شو آف، عمرہ کرے، نو شو آف، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا کام کرو گے اس میں اخلاص ہوگا تو بڑے کا بڑا ثواب مل جائے گا، اور بہت بڑے بڑے کام کے اخلاص نہیں تو اس کو چھوٹے کے برابر بھی ثواب نہیں ملے گا. اور یہ بات عام طور پر لوگوں میں زیادہ ہے، مردوں میں اور عورتوں میں بھی بہت زیادہ ہے. شو آف کبھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی عمل ایسا ہو کہ شو آف نہ ہو، اللہ کے لیے کرے، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. جیسا کہ ابھی میں نے روایت بیان کی اس عورت کی، کتنی بڑی زانیہ عورت ہے لیکن ایک عمل اللہ کو محبوب ہو گیا، اللہ اکبر، پوری زندگی کے گناہ معاف، اور صحیح روایت بالکل. فرمایا قال صدقت، تم نے سچ کہا. حدیث میں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، یہ آنے والا سوال بھی کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے تو کہتے ہیں ہاں ہاں تم نے سچ کہا. معلوم ہوتا ہے ان کو سوال کا جواب معلوم تھا تو پھر سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں وی گاٹ شاک، ہی از آسکنگ آلسو اینڈ از ٹیسٹیفائنگ آلسو، وی نو اور ناز گڈ. وہ کہتے ہیں تم نے جو کہا بالکل سچ ہے، ٹرو آنسر ہے. تو معلوم ہوتا ان کو پتا ہے. کیوں؟ اللہ پاک نے ان کو سوال بھی بتا دیا تھا، جواب بھی بتا دیا تھا، لوگوں کے سامنے سوال کو اور جواب کو ظاہر کرنے کے لیے یہ بات سوال کی گئی اور اس پر ان کو کہا بھی گیا کہ ہاں آپ نے صحیح جواب دیا ہے. قال فاخبرنی عن ایمان ان تؤمن باللہ، اللہ اکبر. اب ہے ایمان. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ بلیو ان اللہ، بلیو ان اینجل اینڈ ہی از آل دا بکس اینڈ ورسول ہی از آل اینجل آل میسنجرز والیوم الاخر اینڈ دا لاسٹ ڈے وتؤمن بالقدر خیر و شر اور بلیو ان تقدیر گڈ اینڈ بیڈ ایوری تھنگ فرام اللہ تبارک و تعالیٰ. قال صدقتا، آپ نے سچ کہا. معلوم ہوتا ہے ایمان باللہ مکمل ہوتا ہے. آدمی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ پورا کلمہ نہیں پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بہت سارے لوگ ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر لیکن نبی پر صرف کہتے لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ نہ پڑھیں اس کا ایمان بھی قبول نہیں ہے. بہت سارے ایمان تو لاتے ہیں اللہ پر لیکن فرشتوں پر، ملائکہ، کتنے فرشتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن حدیث میں اتنے الفاظ آتے ہیں کہ پیر رکھنے کی ساتوں آسمان پر جگہ نہیں ہے. جو لفظ ہے امام مسلم نے نقل فرمایا قط، کہ آسمان بھی ان کے وزن کی وجہ سے قط کی آواز کرتا ہے جیسے ابھی گر جائے گا. اتنے فرشتے اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں. کیسے کیسے فرشتے ہیں؟ اللہ کو پتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، تیرے رب کی آمیز جتنی بھی ہیں کوئی نہیں جانتا، الا هو، مگر وہی جانتا ہے کہ یہ کتنے عامی اللہ پاک نے بنائے ہیں، یعنی دیکھو فرشتے کتنے ہیں، ان تمام پر ایمان لانا ضروری ہے کہ سارے فرشتے ہیں ان پر بھی ایمان ہمارا. وَكُتُبِ ہی، اس لیے بچپن سے ہمیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. آمنت باللہ کما ہوا بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان ہونا چاہیے، ورنہ ایک منافق آیا اور صحابی عبی بن کعب سے کہنے لگا، ہڈی کو اٹھائی، وہ ڈرائی بون، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کہا دیکھو اس کے تو پیسز ہو گئے، ایسی ہڈی کو قیامت میں اللہ اٹھائے گا؟ اللہ فرماتے اس نے ایسی بات کہی کہ اللہ گویا کہ قادر نہیں ہے. اللہ تو قادر ہے، وہ منی کے سپرم سے یعنی قطرے سے اللہ انسان بناتا ہے، اور بنے ہوئے انسان کو بنانا تو بہت آسان ہے. جس قرآن میں اللہ کہتا ہے، ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تمہارا نام تک دنیا میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی سراج بھی پیدا ہوگا، کوئی ابراہیم بھی پیدا ہوگا، کوئی خالق بھی پیدا ہوگا، کوئی نہیں جانتا تھا، یہ تو اللہ جانتے تھے. نہ کچھ نہیں تھا اس سے اللہ پاک نے کچھ بنایا، اب جب کچھ ہے تو کچھ سے کچھ بنانا بہت آسان ہے. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ نے فرمایا، ورنہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا وَتُؤْمِنُ بِاللَّهِ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، آخرت کے دن پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے. آخرت کے دن میں سب آ گیا، قبر سے اٹھنا اور اس کے بعد میدان محشر میں چلنا، حساب کتاب کا ہونا، پھر جنت جہنم پل صراط حوض کوثر سب کچھ اس میں آ گیا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یعنی آخرت کے دن میں سب کچھ. وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، ایمان لانا تقدیر پر خیر اور شر. زبان سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ میرا تقدیر پر ایمان ہے، کہ اچھائی برائی سب اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن جب مسئلہ ہو جاتا ہے تب تو ایسا ہی جیسا کہ اللہ میرے بیٹے کے سوا کوئی اور ملا ہی نہیں تجھے، میرے بیٹے کی موت کے سوا اور کوئی ملا ہی نہیں، ایسے ایسے ایوری تھنگ فرام اللہ، اللہ کے ساتھ، بیماری اللہ کی طرف سے، صحت اللہ کی طرف سے، کھانا اللہ کی طرف سے، ڈراؤٹ اللہ کی طرف سے ہے، قحط سالی اللہ کی طرف سے ہے، سب کچھ، اندھیرا اللہ کی طرف سے، لائٹ اللہ کی طرف سے، سب کچھ جو بھی تم دیکھو سارا کے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر مبرم اس کو کہتے ہیں جو لکھ دیا ہو کر رہے گا، جیسے موت ہے، اور تقدیر معلق کے معنی ہینگنگ، اس میں کیا ہے، بندے کے لیے لکھ دیا ہے یہ بیمار ہوگا، بندے کے لیے لکھ دیا یہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، بندے کے لیے لکھ دیا یہ جلے گا، بندے کے لیے لکھ دیا یہ ایسا ہوگا، لیکن اس کا اگر اس سے پہلے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے سے پہلے اس نے کوئی نیک کام کر لیا، کوئی صدقہ کر دیا، یا کوئی اللہ کی رضا والا کوئی کام کر دیا، یا کسی کا کوئی کام کر دیا، اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ فلاں ایکسیڈنٹ ہونا یا جل جانا، تھوڑا ہاتھ وغیرہ، چہرہ یا پیر جو بھی ہو، یا کوئی دوسرا کام غلط ہو جائے، تو ایسے وقت میں اس نیک کام کی وجہ سے اللہ پاک اس کام کو اب ہٹا دیتے ہیں کہ اس نیکی سے اب یہ نہیں جلے گا، اب یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا. معلوم ہوتا ہے اس پر اللہ پاک نے تقدیر میں لکھا ہے، لیکن کوئی چیز کی وجہ سے اللہ پاک اس برائی کو ہٹا دیتے ہیں اور اس کا کام کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اور دوسرا ہے تقدیر مبرم. مبرم کے معنی ہے جو لکھ دیا، اذا جاء اجلهم لا يستاخرون الساعة ولا يستقدمون، موت آئے گی آئے گی، اس سے آگے اور پیچھے نہیں ہوگا. اب احادیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو اس وقت عمر لمبی ہوگی، روزی میں برکت ہوگی، تو روزی تو لکھ دی ہے، اب کیسے برکت ہوگی؟ برکت کا کیا معنی ہے؟ یا بعض روایت میں ہے کہ فلاں کام کرو تو آپ کی عمر لمبی ہو جائے گی، عمر لمبی ہوگی، ماں باپ کی خدمت کریں، تو اللہ پاک نے تو لکھ دیا ہے کہ 60 ایئرس کی ہوگی، 65 ایئرس کی ہوگی، اب کیسے لمبی ہوگی؟ اس پر علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک उससे 65 ईयर्स जो उसका लिखा हुआ है तकदीर में, उसमें वो काम लेगा जो 80 साल वाला भी नहीं कर सकता है। गोया 15 साल एक्स्ट्रा साल का जो काम होता है इबादत का, अल्लाह पाक ने उससे मुख्तसर जिंदगी में करवा लिया। ये ऐसा ही जैसे उसकी उम्र लंबी हो गई। रोजी में बरकत का ये मतलब है कि उसको तो जो लिखा है वही मिलेगा, 100 पाउंड वेजेस वही मिलेगा, लेकिन अल्लाह उसके 100 पाउंड में वो बरकत देगा कि बहुत सारी परेशानियां आने की वजह से पैसे जाने वाले थे, अल्लाह पाक ने उस परेशानियों को दूर कर दिया और उस पैसे को बचा लिया, ये रोजी में बरकत है। तो माँ बाप की खिदमत करने से अल्लाह पाक रोजी में बरकत देता है, ये हदीस का मतलब हुआ। आगे बयान फरमाते हैं कि قال فاخبرني عن الاحسان, मुझे एहसान के बारे में बतलाओ। قال ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن تراه فانك يرى, एहसान आदमी अल्लाह की इबादत इस तरह करे जैसा कि दिल की आंखों से अपने माबूद को देख रहा है अंदर से। एक होता है कश्फ, कश्फ तो जोगी को भी होता है, कश्फ जो है ना हालात को मालूम करना, ये तो साधुओं को भी होता है। और अभी अभी तो अखबार में आ गया हिंदुस्तान के कि अभी तो कुत्ते भी जानेंगे कि इस आदमी में कैंसर है या नहीं, उसको सूंघकर बताएंगे। जैसे कुत्ते बताते हैं ना बैग में ड्रग्स है या नहीं, रुपये है या नहीं, अभी नया निकाला है कि कुत्ते को ऐसा खड़ा किया जाएगा इंसान के मुँह के सामने और वो बताएगा इसके पूरे बदन में कैंसर है या नहीं। तो कश्प तो उसको भी हो रहा है ना, हालांकि जानवर है। तो कश्प कोई बड़ी बात नहीं है, दिल की आंखों से पता लगाना। इत्तकु फिरासतल मुमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो इसलिए कि वो दिल की आंखों से देखता है, देख लेता है किस किस्म का आदमी है कैसा है। जैसे मैं बार बार कहा करता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला खुतबा दे रहे थे और एक आदमी जा रहा था, फरमाया इस आदमी की आंखों से जीना टपक रहा है, गोया कोई ऐसा काम करके आया है। और जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का वाकिया, कैसा, हज़रत अली फरमाते हैं ख्वाब में मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई ख्वाब में, और नमाज पढ़ाने के बाद चेहरा किया लोगों की तरफ और बैठ गए, और एक टोकरे में खजूर लाई गई और हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाइन में सबको खजूर देना शुरू किया, एक एक खजूर बड़ी। हजरत अली फरमाते हैं ख्वाब में मेरा नंबर आया, मुझे भी एक खजूर टोकरे से उठाकर दी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने दिल में सोचा कि मुझे एक और मिल जाती, बस एक और मिल जाती, और ख्वाब पूरा हो गया, आंख खुल गई। फजर की नमाज की तैयारी की, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गए, वहां तो इमाम कौन थे, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये ख्वाब तो था ख्वाब की बात, अब आगे जो है बिल्कुल सच्ची बात। फरमाया मैं फजर में गया मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा करके सेम जैसे मैंने ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा करके लोगों की तरफ बैठे, हजरत उमर ने भी चेहरा किया लोगों की तरफ, जैसे आमतौर पर इमाम लोगों की तरफ चेहरा करके दुआ करते हैं, बैठ गए। इतने में खजूर का टोकरा लाया गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया सबको एक एक खजूर देना शुरू किया, ये सच है। तो हजरत अली फरमाते मुझे बुलाया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहा एक खजूर मुझे दी, मैंने खाई वही ठेस बिल्कुल जो मुझे ख्वाब में था, लेकिन मेरे दिल में आया कि एक और मुझे उमर फारूक दे देते। उमर फारूक मेरा चेहरा देखकर कहते हैं अगर ख्वाब में नबी तुझे दूसरी देते तो मैं अभी दूसरी दे देता। कैसा दिल था उनका, ये है इसको कह रहे हैं एहसान कि अल्लाह की यूं इबादत करे जैसा कि आंखों से अपनी माबूद को देख रहे हो, दिल की आंखों से, मेरा अल्लाह मेरे सामने है, दिल के अंदर से ये ध्यान इस कदर गालिब हो जाए कि गोया ये जाहिरी आंखों से अल्लाह को देख रहा है, इतना ध्यान। असल में आंखों से कोई अल्लाह को देख नहीं सकता, लेकिन दिल उसका इतना सच हो चुका है कि کہ اب اندر میں دھیان ہے, وہ اس کی آنکھوں سے سامنے آ رہا ہے, گویا اللہ کی عبادت کر رہا اس طرح کہ اللہ اس کے سامنے ہیں. یہ حدیث کا مطلب ہے, ان تعبد اللہ کانک تراہ, اور اگر فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ, اور اگر تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کو, یعنی اتنا دھیان نہیں ہے, تو پھر یہ تو سمجھ لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے ہر عبادت میں, ہر معاملات میں, معاشرات میں, مسجد میں, مسجد سے باہر, صبح میں, رات میں, شام میں, ہر وقت اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو. دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا تم دو ہو, تیسرا اللہ ہے, تم پانچ ہو, چھٹا اللہ ہے, تم لاکھ ہو, ایکسٹرا ایک اللہ تمہارے ساتھ ہے. گویا اس قسم کا استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. If I cannot see Allah, Allah is looking at me, میرے سامنے ہیں, میرے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, پھر سوال ہو سکتا ہے کہ چلو اللہ میرے ساتھ ہے, دیکھتا نہیں ہوگا, ساتھ میں تو بلائنڈ آدمی بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہوتا ہے ساتھ میں, لیکن دیکھتا نہیں ہوگا. تو اللہ نے اس کی وضاحت دوسری جگہ کر دی. اللہ نے فرمایا کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق, اس آیت میں فرمایا کہ وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, تمہیں دیکھ بھی رہا ہے, تمہارے ساتھ بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے. جب اللہ ہر جگہ موجود ہے تو پھر گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت بھی یہی سمجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو. آج کل تو بہت آسان ہو گیا, پہلے زمانے میں لوگ گناہ کرنے کے لیے چھپ چھپ کر سینما میں جاتے تھے, کلبوں میں جاتے تھے. اب تو سینما اور کلب ہمارے جیب میں آ چکا ہے, جیب میں نہیں ہے, موبائل فون میں ہے. کتنے ہی ایسے ایسی ویڈیوز ہے, فلمز ہے, نیکڈ فوٹوز ہے, کیا اور کیا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے انسان, جیب میں آ گیا. اب تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنا گناہ کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے. کوئی آتا ہے فوراً آف کر دیا, کوئی آتا ہے فوراً آف کر دیا. ہمارے استاذ محترم نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی, فرمایا کہ جب دروازہ تم نے بند کر کے اپنے بیڈ پر تو آئی پاڈ یا آئی پوڈ یا کمپیوٹر یا فون کھیل رہا ہے اور اس میں برائی کا کام کر رہا ہے, جیسا ہی دروازہ کھٹکھٹا کسی نے ایسا, چاہے ہوا میں ہو, ہوا میں ہو نا, اس سے فوراً یہ سوئچ دبا دیتا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے. فرمایا تجھے اس ہوا سے کوئی نہیں آیا, ہوا سے اتنا ڈر ہو گیا کہ تو نے برائی کو چھوڑا اسی وقت. کاش کہ تو اللہ کو ہر جگہ موجود سمجھتا, یہ تو گویا تم نے دنیا والوں کو اللہ سے بڑا سمجھا, دنیا والوں کو اللہ سے بڑا سمجھا, اسی لیے تو گناہ کیا ہے. اگر تو اللہ کو بڑا سمجھتا کہ تو کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر, تو اذان دیتا ہے اللہ اکبر, تو ذبح کرتا ہے اللہ اکبر, جنازہ پر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, نیچے جائے اللہ اکبر, اوپر آئے اللہ اکبر, کچھ بھی ہو جائے اللہ اکبر, آگ لگ جائے اللہ اکبر, ہر چیز میں اللہ بڑا ہے, اللہ بڑا ہے. اسی لیے تو بسم اللہ اللہ اکبر, وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس لیے کہ کہیں تیرے دل میں یہ فخر نہ آ جائیں کہ میں کتنا طاقت والا کہ اونٹ کو ذبح کر رہا ہوں, گائے کو ذبح کر رہا ہوں, بفلوں کو ذبح کر رہا ہوں, یا کتنا بڑا میری طاقت تو دیکھو. اللہ نے فرمایا نہیں, بسم اللہ اللہ اکبر, تو کچھ بھی نہیں, اونٹ کو ذبح کر, اللہ ہی سب سے بڑا ہے, ہر جگہ اللہ اکبر. جب ہر جگہ تو اللہ اکبر کہتا ہے تو عمل میں کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے فرمایا احسان تیرے اندر اتنا پیدا ہو, اور اس احسان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہیں اللہ والوں کی خدمت میں رہنا پڑے گا, اللہ والوں کی کتابیں تصوف کی پڑھنی پڑے گی. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت سے واپس تشریف لاتے تھے 40 دن یا 10 دن یا 3 دن کی, تو ایک رات مسجد میں اعتکاف فرماتے تھے, اس کے بعد دوسرے دن حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے جاتے تھے. پوچھا گیا حضرت سے کہ حضرت کیسے تھے وہ؟ وضو کرتے تھے تو ہنستے تھے,
حضرت جی مولانا الیاس رحمتہ اللہ علیہ وضو کرتے تھے تو ہنستے تھے، کسی نے حضرت سے پوچھا حضرت وضو کرتے کرتے آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں میرے نبی نے کہا کہ تم وضو کرو دھیان کے ساتھ اللہ کے نبی کی سنتوں سے تو تمہارے گناہ ناخن سے بھی نکل جائیں گے. اس پر مجھے مسکراہٹ ہے کہ نبی کی بات کیا ہے، کتنا دھیان ہے، جتنا دھیان ہے. اللہ اکبر. فرمایا جب میں اس لیے رات میں اعتکاف کرتا ہوں کہ لوگوں سے مل کر آیا ہوں، کبھی میرا غبار ان کے اوپر یا ان کا کوئی غبار میرے اوپر کوئی بات ہو گئی ہو یا دل میں کچھ آ گیا ہو، بڑے تو اپنے آپ کو چھوٹے ہی سمجھتے ہیں کہ دل میں کچھ آ گیا ہو، کسی نے میری بات نہیں سنی، مسجد کی طرف بلایا نہیں آیا، یا کسی نے کچھ گالی دے دی یا کچھ کہہ دیا آ گئے ایسے ہی، تو پھر دل میں ذرا برائی آ جاتی ہے. تو ان تمام کو میں پوری رات اللہ کے سامنے مسجد میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں، رات میں اعتکاف کرتا ہوں، صبح میں حضرت کے پاس جاتا ہوں تاکہ میرے شیخ کے سامنے یہ باتیں نہ کھل جائیں. پھر ان کے پاس بیٹھ کر میں احسان کا درجہ حاصل کرتا ہوں کہ اللہ میں ہر عبادت میں اللہ میرے سامنے رہیں، اس طرح میں عبادت کروں. تو احسان کے دو مطلب ہیں، ایک تو اعلیٰ اور ایک نمبر دوسرے نمبر پر یعنی ادنا. سب سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ اللہ کا اتنا دھیان رکھیں کہ دل کی آنکھوں سے تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. دل کی آنکھوں سے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں اتنا دھیان ہو اللہ کا کہ تمہاری نماز، تمہاری عبادتیں، سارے ہی نیکی کے کام یا گناہ کا کام یہ سمجھ کر کرو کہ اللہ مجھے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے کھڑے ہیں. چلو یہ نہیں تو کم سے کم یہ تو کر ہی لو کہ یہ تو تصور کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اخلاص اور خشوع اور خضوع اور عبادت میں زیادتی ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر فرمایا فاخبرنی عن الساعہ، فرمایا قیامت کے متعلق مجھے خبر دیجئے. اب سوال ہوتا ہے پہلے اسلام کا پوچھا، پھر اس کے بعد ایمان کا پوچھا، پھر اس کے بعد احسان کا پوچھا، اب اس کے بعد قیامت کا پوچھا. ان چاروں سوال کے درمیان میں کیا مناسبت ہے؟ یہ کیسے سوال پہلے اسلام کا، پھر ایمان کا، پھر احسان کا، پھر قیامت کا؟ اور یہی چار چیزیں مین ہیں، اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ پر ایمان اور باقی جتنی بھی اس کے ساتھ لوازمات ہیں، اور احسان کہ اللہ ہی کو ایک مان کر عبادت کرنا، یعنی اخلاص. In other words you can say اخلاص، کہ ہماری عبادتوں میں ہر چیز میں شو آف نہ ہو، شرک نہ ہو، شرک اصغر نہ ہو، شرک اکبر نہ ہو، اخلاص ہو. اور چوٹی چیز ہے وہ قیامت ہے، اس لیے کہ اب جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تو اب اللہ کے سامنے تمہاری پیشگی ہوگی، اس کو کہتے ہیں قیامت. تو یہاں پر سب سے پہلے آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، پھر ترقی کرتے 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 اس کا ایمان بنتا ہے. جب ایمان بنتا ہے، اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا بول بولتا رہتا ہے، ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، اس کی قدرت پر بولتا ہے، اس کی طاقتوں پر بولتا ہے، نبی علیہ السلام السلام کے طریقے پر بولتا ہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل. اور اس کے بعد بولتے بولتے جب ایمان مکمل ہوتا ہے یعنی اسٹرانگ ہوتا ہے، تو اس کے اندر احسان کا درجہ پیدا ہوتا ہے. جب انسان کے اندر اسلام مکمل ہو گیا، ایمان مکمل ہو گیا، احسان مکمل ہو گیا، تو اس کا ایمان اب مکمل ہو گیا. جب انسان کی کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے تو اب اس کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے، اور وہ ہے قیامت. اور ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہے. من مات فہو فقد قامت قیامت، ہو جو انسان مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، گویا اس کی قیامت اسی وقت سے جب اس کی موت آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات فقد قامت قیامت، ہو جس کا انتقال ہو گیا اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اب چلتی رہے گی. اس لیے جب انسان کا اسلام، ایمان اور احسان مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد قیامت آئے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر رہے ہیں قیامت کب آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اچھا جملہ بیان فرمایا، مل مسئول انہا بعلم من السائل، جس سے تم سوال کر رہے ہو وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، تم سائل ہو اور نبی علیہ السلام مسئول ہیں. تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ قیامت کی تاریخ کوئی نہیں جانتا، کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، اللہ ہی زیادہ جانتے. ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الاولین والآخرین دیا ہے لیکن علم غیب نہیں, اخبار علم دیا ہے یعنی علم کی خبریں. اللہ پاک نے پچھلوں کا علم بھی دیا اور فیوچر کا علم بھی دیا ہے, خبریں کہ ایسا ہوا ان دا پاسٹ فلاں نیشن میں فلاں نیشن میں فلاں نیشن میں, اینڈ فیوچر میں ایسا ہوگا, پہلی صدی میں ایسا ہوگا, دوسری میں ایسا ہوگا, تیسری میں ایسا ہوگا, پھر قیامت سے پہلے کیا ہوگا, پھر قیامت میں کیا ہوگا, ساری اور قیامت کے بعد تک کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی. This is like اوتی تو علم الاولین والآخرین. لیکن اس کو علم محیط نہیں کہتے, علم محیط تو اللہ کا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قیامت کب آئے گی اس کا تو پتہ نہیں, لیکن قیامت کی نشانیوں کا پتہ ہے. کیا نشانی ہے؟ فرمایا انتلد الامت ربتہا, لونڈی باندی سلیو وومن اپنے آقا کو جنم دے گی, شی ول گیو برتھ اور ماسٹر. انتلد الامت ربت, یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے فرما رہے ہیں. انتلد الامت ربتہا, محدثین نے اس کے بے شمار مطلب بیان کیے ہیں کہ ایک جو سب سے بڑی بات ہے وہ علامہ عینی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی, گویا والدین غلام بن جائیں گے اور اولاد ماسٹر بن جائے گی. بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ ماں باپ کو وہ غلام سمجھیں گے. وہ لڑکی اوپر سے ٹیکس میسج بھیج رہی ہے ماں کو کچن میں کہ میرے لیے سینڈوچ بناؤ, اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اوپر سے نیچے آوے, اوپر سے ٹیکس میسج کر رہی ہے اپنی ماں کو, اور باپ بیٹا اپنے باپ کو ٹیکس میسج کر رہا ہے کہ میری گاڑی صاف کر لو, میری چائے بناؤ, میرا ناشتہ بناؤ, میرے بوٹ کو پالش کرو. یہ غلام جو کام کرے گا وہ ماں باپ کریں گے اور اولاد اس کی ماسٹر بن جائے گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا, یہ ہوگا کہ باپ کو دھکے دیں گے اور دوستوں کو اپنے بستر پر بٹھائیں گے, ماں کو دھکے دیں گے اور اپنی جتنی بھی دوست ہوں گے اس کو مدد کریں گے. یہ انتلد الامت ربتہا, انتلد الامت ربتہا کہ بانڈی اپنے ماسٹر کو جنے گی. یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جن باندیوں کو غلبہ علی الکفار کے بعد حاصل کیا, یعنی وہ بانڈیاں ہیں جو آئی ہے لیکن وہ ایسی اولاد جنے گی کہ وہ اولاد اب کافر ہے لیکن بڑے ہونے کے بعد, ان کے ماں باپ تو غریب تھے لیکن وہ اولاد ایسے ایسی مالدار ہو جائے گی کہ بڑے 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 محلات ہوں گے ان کے پاس, یعنی نچلے درجے والے اعلیٰ درجے پر چلے جائیں گے. ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں ایسا ہی ہو گیا, ابھی تو چائے بیچنے والا پرائم منسٹر بن گیا, ہے کہ نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس وقت بیان کیا ہے, اس زمانے میں میرے گھر میں کام کرنے والا پورے گاؤں کا سرپنچ بن گیا جو نیچے بیٹھ کر چائے پیتا تھا, ہو گیا سب جگہ. اور ان کے مکانات اتنے بلند 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 ہیں کہ کبھی سوچا نہیں تھا, اور آپس میں ایک دوسرے کے محل اور بنگلوں پر فخر کریں گے. یہ مطلب ہے انتلد الامت ربتہا کا, کہ ایسے ایسے لوگ پیدا ہوں گے یا معاملات غیر اہل کے سپر کر دیے جائیں گے. بہت سارے میننگ ہیں, ایک ہی میننگ نہیں اس کے. کہہ رہے ہیں دوسرا مطلب انتلد الامت ربتہا, باندی اپنے ماستر کو جنے گی کا مطلب معاملہ اب تو غیر اہل کو, جس کو قل ہو اللہ احد پڑھنے نہیں آتا وہ پرائم منسٹر بن جائے گا, جس کا اہل ہی نہیں قرآن پڑھتے نہیں آتا وہ قوم کا سردار بن جائے گا, جس کو فرائض اور غسل اور وضو نہیں آتا ہے وہ قوم کا سردار بن جائے گا, یا پوری سٹی کا سردار بن جائے گا جس کو کچھ نہیں آتا، جاہل ہے. اذا وسد الامر الى غیری فانتظر الساعة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اہل نہیں ہیں بڑے بننے کا، اس کو بڑا بنا دیا تو پھر قیامت کا انتظار کرو. یا مرد اس کا اہل ہے، عورت اس کا اہل، عورت کو بنا دیا تو سمجھو قیامت کا انتظار کرو. بات میری سمجھ آ رہی؟ تو اس کے بے شمار میننگ ہے. وانتر الحفات العرات الاعلی، فرماتے ہیں کہ دیکھیں گے کہ پیر میں چپل نہیں ہے نا، اور کپڑے نہیں، ان لوگوں کو دیکھیں گے بڑے بڑے مکان بنانے میں فخر کریں گے. یہ ساری باتیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا اور اس کے بعد سمن تلق فلبست ملیہ، پھر چلے گئے. صحابہ فرماتے ہم تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، میں سارے صحابہ چلے گئے، حضرت عمر فرماتے میں بیٹھا رہا. قال یا عمر اتدری من السائل، عمر تمہیں پتا ہے کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، مجھے نہیں پتا کون تھے. اتنی دیر بیٹھے کسی کو معلوم نہیں کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے، کیونکہ تو ایک انسان کی شکل میں آئے ہوئے تھے. فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلَ أَتَاكُمْ يُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ، تمہارے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تمہارا دین کا معاملہ سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اور یہی دین، کون سا دین؟ اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت سے پہلے کیا ہوگا، ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اس لیے اس حدیث کو بیان کیا ہے. ام السنہ ساری حدیثوں کی ماں ہیں، جس میں گویا پورے دین کا نچوڑ اللہ پاک نے بیان فرما دیا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والیہ وبارک وسلم تسلیما یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. الہ العالمین، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، دور دور سے محترمہ مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں. اے اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے بیٹھنے کو قبول فرما، سب کے سننے کو قبول فرما. اے اللہ کہنے کے بعد عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اخلاص نصیب فرما، ایمان پر استقامت نصیب فرما، مکمل ایمان اور احسان عطا فرما، اخلاص نصیب فرما، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں اخلاص نصیب فرما. ہماری اولادوں کو نیک بنا دے، اولادوں کو نیک بنا دے. اے اللہ اولادوں کو نیک بنا دے. الہ العالمین، میاں بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور شوہروں کو بیویوں کا حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اولادوں کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ماں باپ کو اولادوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پڑوسی کو پڑوسیوں کا اور محلے والوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین، ہماری عبادتوں، ذکر و اذکار و تلاوتوں کو قبول فرما. الہ العالمین، مدارس، مکاتب، مساجد کی حفاظت فرما. اللہ مرکزوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں دین کا کام ہو رہا ہے سب کو قبول فرما، دین کے کام کرنے والوں کو قبول فرما، دین کے کام کے کرنے کی ذمہ داری لینے والوں کو قبول فرما، ہمارے اکابرین کو قبول فرما. الہ العالمین، ہمارے اساتذہ کرام اور اکابرین اور اولیاء کرام اور علماء اور صلحاء اور دنیا میں جتنے بھی نیک بندے، سب کو قبول فرما، سب کے کاموں کو قبول فرما. اللہ کے راستے میں جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں سب کو قبول فرما. اے الہ العالمین، اے اللہ ویب سائٹ کے ذریعے سے جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے سارے سننے والوں کو قبول فرما، سب کو اخلاص نصیب فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، سب کو عافیت نصیب فرما. الہ العالمین، ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما، ایک دوسرے میں محبت نصیب فرما. اے اللہ ایسی موت نہ آئے کہ دنیا میں ہم سے کوئی ناراض ہو، اے اللہ ایسی موت سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین، سارے لوگوں کے حقوق ادا کر کے ہمیں مرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم کسی کے دشمنی کا ذریعہ نہ بنے. اے اللہ ہم کسی کے دشمنی کا ذریعہ نہ بنے. اے اللہ نفرت کا ذریعہ نہ بنے، کسی کو تکلیف دینے کا ذریعہ نہ بنے. ایسے الہ العالمین اس سے ہماری حفاظت فرمائی ہو. الہ العالمین جب تک دنیا میں رکھے اخلاص اور عمل اور تیرے حقوق اللہ اور حقوق العباد والی زندگی گزارنے کے گزار کر تیرے پاس آنے کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین ہماری روزی روزگار میں بے انتہا برکت عطا فرما. اے اللہ مائیں اور بہنیں اور جو لوگ دور دور سے آئے سب کو قبول فرما. الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، گھروں میں، ہسپتالوں میں، یہاں کہیں جہاں بھی جو بھی بیمار ہو سب کو شفا عطا فرما. بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، کہنے کی تمنا کرتے، سب کے جائز مقاصد پورے فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد والی و صحبہ اجمعین برحمتہ۔